بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بحث کا عنوان سور پھونکنے کے بارے میں تھا. بتایا گیا کہ 6-7 پہلوؤں سے گفتگو ہوگی. ان 6-7 جہتوں میں سے 2 جہتوں کے بارے میں اور 2 پہلوؤں کے بارے میں گفتگو ہوگی.
اور
سلسلہ کلام یہاں تک پہنچ گیا کہ سور سے کیا مقصد
ہے
اور سور میں پھونکنا کس طرح کا ہوگا. آج تمہیدن کچھ مسائل مجھے عرض کرنے ہیں.
ایک ہی انس کے مو ہجدہ اور یہ در قرآن در رابطه با این بخش از زمان یعنی دمیدن نه سیهه ساخه تا
قرآن مجید میں 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نفخ سور کے سے متعلق ہے کہ نفخ سور کا زمان اور چیخ اور ان چیزوں کے بارے میں موجود ہے.
در این 18 آیه 6 تا عنوان آمده.
این 18
نفخ سور،
ایک سور پھونکنا،
سیخه
اور آواز،
نقر فناقور وقتی که ایوان نوک میزنه نوکی در تحت صدا میکنه اون صدایی که چی در شیفور زمیده بشه این میگن نقر فناقور.
ایک اور ایمان ہے نقر فناقور، اس سے مقصود یہ کہ جیسے کوئی چونچ رکھنے والا
دمیدن در پوک
وہ بھی ایک طرح کے پھونکنے کی آواز ہے.
دمیدن در شیخ قرآن میں اس پشان میں بیدر در یکی هم ساخه. اینا اسامی رو یادتون باشه معنا نمیده. یکی هم ساخه،
پہلے این نامو کو یاد رکھیں، نفخ فی السور اور نقر فی الناقور اور ساخه.
قارعه،
چار قارعه،
زجره
5،
سیحه
6.
6 تا عنوان در این 18 آیه آمده.
این 18 آیتوں میں یہ 6 عناوین ہمیں مل جاتے ہیں.
اون چی که مشهور این است که ما 2 نفع سور داریم، یک نفع یا و یک هم نماته.
نفع سور کے حوالے سے جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح سے سور میں پھونکا جائے گا. ایک پھونکنے کے نتیجے میں حیات ختم ہوگی اور دوسرے پھونکنے کے نتیجے میں حیات پیدا ہوگی.
ہفتے یہ قبل عرض کردیم کہ مرحوم طبرسی قول سومی رو ہم نقل کرده.
گذشتہ درس میں ہم نے ذکر کر دیا کہ صاحب مجمع البیان نے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے.
نفخه فزق، نفخه سعف، هر دو اینا نفخه اماته است و نفخه احیاء.
نفخه فزع اور نفخه سعف اور اس کے بعد نفخه اماته.
این سمره نبودن آقای خب قول چهارمی هم در نفخه وسیع هست و اون نفخه حضور و جمع
جو تا قول اور وہ قول یہ کہ نفخه حضور اور نفخه جمع
ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جميعا لدينا محضرون این هم یک صیحه است
کہ یہ ایسا پھونکنا ہے کہ جس میں سب جمع کی حاضر کیے جائیں گے
خب پس تا به حال ما چهار تا نفخ صیحه دیدیم آقایون احتمال
نفخ سور کے حوالے سے ابھی تک چار قسم کے نفخ کو ہم نے بیان کیا
یک
دو تو مشہور تھے ایک تبرزی کا اور چوتھا ہو
مسئلہ دومی که باید یادمون باشه اینه که همه باید برزخ رو ظاهران تهید
ایک اور چیز که جسے توجه رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہر اس عالم سے عالم آخرت کی طرف جانے والا انسان عالم برزخ کو طے کرے گا
درست این طوری که ما دو نفخیش میکنیم ایده عالم برزخ ندارم یادتون باشه؟
بہت خوب یہ جو ہم نفخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دو قسم کا ہی نفخ ہے ایک نفخ اماتہ اور ایک نفخ احیاء اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے عالم برزخ نہیں ہے اماتہ میں مر گئے احیاء میں عالم حشر میں اٹھائے گئے
در حالی که ومن ورائهم برزخون الى یوم یبعثون
جبکہ قرآن میں ہے کہ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اور وہ برزخ یوم بعث تک یعنی قیامت کے دن تک ان کے لیے ہے
خب پس مسئلہ چی شد؟ مسئله این شد یک چهار تا نفخه رو تونستن تصور کنن یا استنباط کنن از آیات
پس مسئله یه ہوا که آیات سے چار قسم کے سور پھونکنے کا استنباط کیا جا سکتا ہے
دو این که همه باید برزخ رو داشته باشن
اور دوسرا یہ کہ برزخ سب کے لیے
اما ما دو تا آیه را خوندیم براتون
لیکن هم نے دو آیتیں پڑھی
یکی یوم ینفخ فی الصور ففزع و یوم نفخ فی الصور یقوم بشهید اینا یعنی چی؟ میخوام اینا رو توضیح بدم
ایک آیت یوم ینفخ فی الصور ففزع اور یوم اور دوسری آیت یوم نفخ فصعق
یکیش آیه فزع بود یکی هم آیه سعق
پس اس سے نتیجه یہ نکلا کہ ایک آیت کو آیه فزع کہنا چاہیے اور دوسری آیت کو آیه سعق
این دو تا آیه ای که ما و اکثرا هم آقایان گفتن به این که مربوط به انقراض است و این واقعا این دو تایی مال کجا هست؟
قابل توجه بات یه ہے کہ این دو آیتوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم مادہ سے ہے؟ عالم مرزا سے
ہے؟ آیا مال اینجاست یا مال بعد ہے؟
اس عالم سے متعلق ہیں یا اس کے بعد سے متعلق ہیں؟
از یک طرف فضع من فی السماوات فصعق من فی السماوات و الارض یادتون باشه ارزم داره ارض من معنا میکنیم یه خوده این امروز آره از اون روزه است که باید دقت کنیم
ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیات میں لفظ عرض بھی استعمال ہوا ہے ففضع من فی الارض
من فی السماوات
و من فی الارض لفظ عرض استعمال ہوا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ زمین سے متعلق ہے.
درست
تفسیر مقاد ہیں ان شاء اللہ تھک نہیں جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں تھک جائیں گے.
این دو آیه مربوط به برزخ است و قیامت.
آقا فرماتے ہیں کہ حسب ظاہر یہ دو آیتیں قیامت اور برزخ سے متعلق ہیں اور ان کا تعلق حیات مادی سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں ہے.
خواہیم گفتا، خواہیم گفت سے خبر،
اور ہم اس کی وجہ بتا دیں گے کہ کیوں دنیا سے متعلق نہیں ہے عالم برزخ اور عالم معاد سے متعلق.
چرا؟ چون برزخیان هم باید بمیرن. یادتون باشه.
یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، غور کیجئے گا، کہ اہل برزخ کو بھی موت آئے گی. جس طرح عالم مادہ سے مر کے انسان برزخ میں جاتا ہے، برزخ والے بھی مریں گے، وہاں سے مر کے عالم آخرت میں اٹھیں گے.
یادتون باشه برزخی ها هم باید بمیرن.
یہ یاد رکھیں کہ برزخیوں کے لیے بھی یقیناً موت ہے.
باید بمیرن. یک صیحه برای میراندن برزخی هاست.
پس ایک چیخ یا ایک شدید آواز اہل برزخ کو موت دینے کے لیے.
صیحه دوم برای احیاء این برزخی هاست.
اور دوسری آواز، دوسری چیخ ان برزخ میں مرے ہوئوں کو زندگی دینے کے لیے.
پس آیه فزع و سعق مال برزخ است به بعد.
پس اس بنا پر فزع یا فصعق یہ دو جو آیتیں ہیں، آئے فزع اور آئے سعق، ان کا تعلق برزخ سے ہوا.
آقا کجا داری میری شما؟ خیلی حرفها. پس با اون صیحه نقطه ای که مردم میمیرن در اینجا اون چیه؟
پس وہ آواز یا وہ پھونک، وہ سور میں پھونکنا کہ جس کے نتیجے میں اہل دنیا کو مرنا تھا، وہ کیا ہے؟
اون صیحه ایست به نام ساخه. این که گفتم شیش تا چیز هست جب تم برسیم.
یہ عناوین ایک دوسرے کے ساتھ اشتباہ نہ کرے. ہاں ساق اور فضا اور یہ تو عالم برزخ سے ہوئے متعلق، تو دنیا میں جو موت دینے کے لیے سور میں ٹھونکا جائے گا اس کا نام ہے ساخہ.
فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ غَيْرَ ذِي الْقِيَامَةِ.
جب ساخہ پہنچے گی تو ہر کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی اور بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اور باپ اپنے بچوں سے اور شوہر اپنی بیوی سے.
ہس نفخی که با او مردم این عالم میمیرن نام ساخہ.
پس وہ
نقر فناہور.
پس وہ سور کہ جس کے پھونکنے سے اس دنیا کے لوگ مر جائیں گے اس کا نام ہے ساخہ، یا دوسرا نام ہے النقر فی الناقور.
فإذا نقر فی الناقور میخونی دینا رو فذالک یومئذ یوم عسیر.
کہ جب ناقور میں پھونکی جائے گی تو وہ بہت سخت دن ہوگا.
این حتی اینجا. حالا از کجا شما میده اون دوتا آیه با اینکه من به سماوات هم فرارض داره مربوط به برزخ رفته؟ از کجا؟
بہت خوب. اما وہ دو آیتیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ برزخ سے متعلق ہیں، ایک آیے ساق اور دوسرا آیے فضا، ان آیتوں کو کس طرح سے عالم برزخ سے متعلق سمجھا جا سکتا ہے جبکہ ان میں لفظ ارض استعمال ہوا ہے زمین؟
اگر یادتان باشد عالم برزخ رو گفتیم تتمه دنیا است، یا تونه اونا اگر یادتون باشه الان اینجا براتون آزم میشه.
تو لفظ ارض استعمال ہوا ہے، زمین والے مر جائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے ایک بحث کی ہے اور اس میں بتا دیا ہے کہ عالم برزخ تتمی عالم مادہ ہے.
گفتیم اصلا اسمش بھی برزخ رو عالم زمین هم گفتن،
اس لیے برزخ کو عالم زمین بھی کہا گیا.
برزخ رو عالم قبر هم گفتن، یادتون باشه این حرفایی که اونجا زدیم.
برزخ عالم قبر ہے، عالم قبر وہی برزخ ہے اور عالم زمین بھی اسے کہتے ہیں.
برزخ رو جنت دنیا هم گفتن،
اور برزخ کا ایک نام جنت الدنیا ہے، دنیا کی بہشت.
برزخ رو عالم آخر دنیا هم گفتن،
اور برزخ کو دنیا کی دنیا کا انتہائی عالم، یعنی انتہائی دنیا بھی کہا گیا ہے.
برزخ رو عالم دنباله دنیا هم گفتن،
اور برزخ کو دنیا کا دنبالا بھی کہا گیا ہے. دم
پس اون دو تا آیه، یعنی آیه فزع و آیه سعد مال اون مرحله است.
پس اس بنا پر آیه فزع اور آیه سعد میں اگر زمین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عالم برزخ بھی زمین ہی سے متعلق ہے، اس لیے عالم برزخ سے ہی متعلق ہوا.
البته ما در هفته آینده انشاءالله آیاتی که مربوط به اختتام ماده و جهان اینجایی رو بحث خواهیم کرد انشاءالله.
البتہ انشاءاللہ کچھ وہ آیتیں کہ جو اختتام عالم مادہ سے متعلق ہیں آئندہ ہفتے میں ان آیات سے بھی بحث کریں گے.
ما تا اینجا چیو گفتیم میخوایم تکرار کنیم،
مطلب کو ذرا دوبارہ ذہن میں بٹھانے کے لیے خلاصتاً تکرار کرنا چاہیں گے. ابھی تک ہم نے کیا کہا؟
18 تا آیه مربوط به نفخه و صیحه،
18 آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق نفخ اور صیحہ سے ہے، پھونکنا اور آواز آنا.
از این 18 آیه 6 تا عنوان درش هست.
ان 18 آیتوں میں 6 مختلف عناوین پائے جاتے ہیں.
نفخ در سور،
ان عناوین میں سے ایک
صیح ہے،
نفخ فی السور،
نقر فی الناقور،
دوسرا صیحہ، تیسرا نقر فی الناقور، چوتھا صاخہ،
زجر،
پانچواں زجر.
درست این عناوینی که آمده، با این عناوین ما در آینده کار داریم، یادتون باشه.
ان عناوین سے کام لینا ہے، ان عناوین کو ذہن میں رکھیے کہ 18 آیتوں میں 6 عناوین پائے جاتے ہیں.
مسئلہ دومی کی گفتیم این است کہ ہمیں باید برزخ رو ببینیں،
اور آج کی گفتگو میں دوسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ کہ برزخ سب کے لیے.
با این مقدمات اون دو تا آیه ای که هفته قبل خونده بودیم، آیه فزع و آیه سعد، مربوط میشه به عالم برزخ. یکی برای میراندن در عالم برزخ، حالا چگونه است خواهیم گفت که همه باید در عالم برزخ هم بمیرند. بله،
پس این دو مقدمات
یکی هم احیاء،
ان دو مقدمات سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ وہ دو آیتیں کہ جو آیہ فضا اور آیہ ساق ہیں، وہ دو آیتیں عالم برزخ سے متعلق ہیں، اور اس میں لفظ زمین کا جو استعمال ہوا ہے وہ عالم برزخ سے متعلق ہونے کے ساتھ منافی نہیں ہیں.
منتا گفتیم نفخ و صیحہ ہم 4 تا فعلا دونوں نے احتمال میگیم.
منتہا نفخہ صیحہ یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ بھی 4 طرح کے ہیں.
نفخہ فزع، نفخه سعد، نفخه زجره، حالا یکی هم چی بود؟ بله
بله. تو نفخه زجر، نفخه سا چار کیا تھے؟ نفخه زجر، نفخه سور اور نفخه
باشه دیگه. باشه باشه، حالا زود رد بشه. حالا ببینید، ما گفتیم حالا میخواییم برگردیم اما سور چیه؟ همون حرف هفته گذشته. آقا سور رو برامون معنا کنیم. دمیدن اسرافیل چگونه؟
یه اسرائیل کا سور میں پھونکنا، اسرافیل کا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟
این سور چیه؟ خب در روایات آمده چه؟ در بعض روایات هست که به عدد خلایق این سوراخ داره. بله؟ فرض کنید یه چیزی، حالا خلایق بشن 20 میلیارد، 20 میلیارد سوراخ داره. حالا از چی ساخته شده؟ داریم چجور برای مردم معنا میکنیم بمانه؟
بعض روایات به سور اسرافیل کے بارے میں ایسی باتیں آئی ہیں کہ مثلا کہا گیا ہے کہ جتنے خلائق ہیں، اب وہ خلائق بھی ایک زمان کے تھوڑی، از اول تا آخر عالم مادہ جتنے خلائق تھے اتنی تعداد میں اس میں سوراخ ہیں، اور اس میں پھونکنے سے ہر سوراخ سے ایک آواز آئے گی، اور ہر آواز جو ہے وہ جس سے متعلق وہ مر جائے گا.
اچھے میشے، یعنی چھے
یہ کیا چیز ہے؟
برای چی اینو گفتن؟
اور اس کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ خلائق کے تعداد کے مطابق اس میں سوراخ ہیں؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت؟
سور رو در ہفتے قبل معنا کردیم، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم.
سور میں پھونکنے سے متعلق اور کہہ رہے ہیں گزشتہ ہفتے میں معنا ہو چکا ہے.
عزیزان گفتیم برای نشان تقریب به ذهن معقولات یک کاری رو انجام میدن، معقول رو تشبیه به محسوس میکنن.
معقولات کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ رائج ہے کہ معقولات کو محسوسات کا شبیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے.
چون راہی غیر از این نداره.
اس لیے کہ عام پبلک محسوسات سے آشنا ہے، وہ معقولات کو سمجھ ہی نہیں سکتی.
مجردات چگونه میشود شنا؟
مجردات کو ایک انسان جو عالم تجرد سے آشنا نہیں ہے وہ کس طرح سے مجرد کو سمجھ سکتا ہے؟
آخه چگونه داندش آخر چگونه؟ من که مال اینجا بالا رو چجور میفهمم؟
میں تو اس عالم مادہ میں ہوں، عالم تجرد میں کیا ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا؟
چگونه میشه فهمید؟ راهی برای تقریب نیست الا اینکه معقولی به محسوسی تشبیه بشه.
تو اس عالم تجرد کو سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس معقول کو محسوس کی شکل میں پیش کیا جائے.
درسته یا نا؟ آهان الرحمن علی العرش استوا، اینا رو تکرار میکنیم. خدا رو کرسی نشسته، کرسی فرمانده، کرسی عام.
قرآن میں یہ آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، خدا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے.
وقت این تخت هم بر همه جا مسیطره.
اور روایات میں ہے کہ یہ تخت کل عالم قوم پر چھایا ہوا ہے.
ویسا کرسی و سماوات و الارض، این کرسی چجور درست کردن که ما اینجا حالا همه عالم نجار بشه، همه عالم چوب بشه، نمیتونه اینا درست کنه دیگه.
اور کرسی خداوندی کے بارے میں آیت الکرسی میں ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بھی وسیع ہے. یہ کیسی کرسی بنائی گئی ہے؟
چرا اینطور میگن؟
کیوں اس طرح سے اس تعبیر میں کہا گیا؟
سن شاہان، برای فرماندهی دستور دادن، فرمان دادن، اداره کردن، دستور نوشتن، در روی کرسی می نشینم و دستور می دم. داره تشبیه می کند معقول رو به محصول، نه واقعا این باشد
که حکمران لوگ سلاطین بادشاہان کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو بسترے میں بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں، یا کسی چھت پہ جا کے کرسی پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں. تو کرسی نشان اقتدار ہے، اقتدار کی نشانی ہے.
تخت و کرسی کے بابا جیس نہیں،
تو وہ بس کرسی ہو سماوات والا کے معنی شک بنی، مطلب کرسی ہی لے لیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اقتدار خداوندی معنی ہے.
یا وجاء ربک بالملائکۃ صفا، خدا میاد با پخاش میاد دست و پا داره، همین که این بدبخت های بی سواد معنا میکنه.
اور یا وہ آیت که جس میں یہ ارشاد ہوا ہے وجاء ربک والملائکۃ صفا، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف صف در صف کھڑے ہوں گے. اچھا یہ جاء کا ترجمہ آئے گا بھی اردو میں زیادہ دقیق نہیں ہے، جاء یعنی پاؤں سے چل کے کسی جگہ تک حضور، یہ معنی ہے.
خدا شمشیرش هم بسته، تاج هم زدش بده، ملائک هم این طرف اون طرف دارن میان، ماشاءالله رجع هم میرن پاشون به زمین میزنن.
تو یہ انسانوں میں جا اس طرح ہے. تو لوگ بعض بے سواد اہل اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کوئی تخت کوئی تاج سر پہ رکھ کے تلوار لٹکا کے اپنے دونوں پاؤں سے چلتے ہوئے مثلا لوگ فرشتوں کے درمیان حضور پائے گا.
یہ خود بیشتر بر روی تانک سوار شده و داره
رسان، یا اس سے بھی زیادہ اقتدار کیا کہ تو قدرت مندانہ، اگر حضور مقصود ہو تو ٹینٹ پہ بیٹھ کے مثلا مصروف
یہ بنالت مثلا روز ارتش، روز ملی یه مملکت، آقا میاد میسته اینطور میکنه، اونا میان از جلش ما شاء الله صف در صف میرند و رژه میرند و پایین، و یعنی همینطور دیگه.
تو روز دفاع یا روز فوج، فوجوں کا جو دن ہوتا ہے اس میں آفیسر یا جو کمانڈر ہوتا ہے جو سب سے بڑا، وہ تو یا رئیس مملکت وہ کھڑا رہتا ہے اور فوج جو ہے وہ اس کے سامنے مارچ کرتی ہے.
وہ با این خر داره به مرد به دنیا میگه ببین دنیا من اینم، قدرت دارم، ارتش دارم، قشون دارم، همه چیز دارم، ببین به نمایش میذارن دیگه، تام کو تو فو هوا میوا و میزایل و نمیدونم و و و و تا همه.
تو یہ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، ان کے مخصوص ایام میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی قدرت دکھانا ہے کہ میں یہ ہوں، میرے پاس یہ قدرت ہے، یہ فوج بھی ہے، یہ اسلحہ بھی ہے، اور یہ سب کچھ میرے پاس ہے، یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے.
سرود ہم میخونن ماشاءاللہ، سرود ملی بیا مرو
قومی ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے.
ہم ہم بلا میشن میستن ماشاءاللہ کم تراخی،
اور قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں اور شان و شوکت کا اظہار ہے.
بله، خدا داره تشبیه میکنه معقول رو به محسوس.
خدا نے معقول کو اس محسوس کے ساتھ تشبیح کیا ہے.
چون عظمت شاہان، اقتدار شاہان، فرمان بر فرماندهی شاہان، نشان دادن قدرت شاهان در عالم این چنینه، میگه وجاء ربک والملائکۃ صفا.
چون که دنیا میں بادشاہوں کی قدرت، بادشاہوں کا اقتدار اور بادشاہوں کی سلطنت کا اظہار اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں اور وہ اس طرح سے سامنے سے گزر جائیں، لہذا خدا نے اپنی قدرت کا اظہار جو ہے وہ جو کہ مجرد حقیقت ہے اس کو اس محسوس سے تشبیہ دی ہے. ورنہ فرشتوں کا کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ہم آپ ان کا نظارہ کریں.
ملائکہ موجودات یعنی ہمیں عالم پر کرتا منوسا مرد نہیں بینی.
ملائکہ ایسے موجودات ہیں کہ عالم پورے عالم میں بھرے ہوئے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں.
بلے با چشم دل اہل دل میں بینا درست بلے وہ انچنین نہیں جسم
بلے اہل دل چشم دل کے ذریعے سے فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں.
پس آقایم و جو عرب و کبل ملائکت و صفن صفا یعنی چه؟
پس یہ جو بجا عرب و کبل ملائکت و صفا یا صفن صفا یہ اس لیے نہیں ہے کہ واقعا فرشتے صفوں میں کھڑے ہیں اور خدا درمیان سے گزر رہا ہے.
صف در صف بودن آنان یعنی تو روز قیامت با چشم دلت حقیقتی رو میبینی.
اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو چشم دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں عالم آخرت میں وہ پردے ہٹ جائیں گے اور تم اپنی چشم دل کے ذریعے سے ایک حقیقت کو دیکھو گے.
اونجا نگاہ میکنی قدرت پشت قدرت
وہاں آپ کو نظر آئے گی قدرت لامتناہی خداوندی.
علم پشت علم
کہ علم لامتناہی خداوندی
حیات پشت حیات
اور حیات غیر متناہی خداوندی
وند آمدن ملائکه ظهور و تجلی تدریجی چون ما نمیتونیم در اون عالم یک آن ببینیم.
اور فرشتوں کا آنا یعنی تدریجی ظهور اور تدریجی تجلی ہے.
در اون عالم تجلی جمال حق و الملائکت و صفا
اور قیامت میں تجلی جمال حق ہوگا.
بلا خدا که پا نداره ملائکه که کلاشینکوف نمیبندن.
ورنہ خدا نعوذ باللہ اس کے کوئی ہاتھ پاؤں تو ہے نہیں کہ پاؤں سے چل کے آئے یا اس کے جو فرشتے ہیں وہ مسلح ہو کے کلاشینکوف ہاتھ میں لے کے مارچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
یکیشو شیشتا ستارہ داشتا یکیشو دوازدہ تا
کہ مثلا کسی کمانڈر کے 6 سٹار ہوں اور کسی کے 12 سٹار.
چون مختلف ہم اصلا نہ ماما علم پشت علم قدرت پشت قدرت حیات پشت حیات نهایتا جلالن در جلال و جمالن در جمال.
پس یہ مول ملائکت و صفا یعنی جمال کے بعد جمال اور جلال کے بعد جلال کا اظہار ہے.
آمدن خدا یعنی تجلی و جمال او.
جا ربک یعنی تجلی حضرت حق.
تا اون وقت تو درک میکنی خدا
وہاں پر خدا کو چشم دل کے ذریعے سے درک کیا جا سکے گا.
پس مسئله چی شد؟ مسئله تشبیه معقول به محسوس.
بس مطلب یہ ہوا کہ اچھا ہماری بات سے یاد ہے نا مس خصوص سے وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو معقول کو محسوس سے تشبیہ قرآن میں متعدد آیات میں دی گئی ہے. تخت کا مسئلہ وہی ہے کرسی کا مسئلہ وہی ہے جا عرب کا وہی ہے.
کل این حرفایی که در تشبیه محسوس به معقول به محسوس دادیم در دو تا روایت نمایان.
یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معقول کو محسوس سے تشبیہ دی گئی ہے یہ بات دو روایتوں میں آئی ہے.
ایک روایت از حضرت صادق
صلی اللہ علیہ وسلم محمد.
ایک روایت ہمارے چھٹے امام سے ہے.
کلم رسول اللہ صلوات اللہ و سلام علیہ العباد قد تو بکن عقله بکن عقله خودش ببین سجور معنا میکنم اینو به کنه عقل خود با ما حرف نزده، تو می حرف زد ما بفهمیم. یعنی مسائل تجریدی آنچنانی و عقلی آنچنانی را آمده به خارج تشبیه میکنه. من
امام نه چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہرگز اپنی عقل کے مطابق گفتگو نہیں کی، جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو وہ لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو فرماتے تھے اور لوگوں کی سطح معقولات کو سمجھنے کی نہیں تھی، لہذا مخصوصات کو سمجھ سکتے تھے، تو معقول کو بھی مخصوص بنا کے پیش کیا.
روایت
دوسری روایت خود نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ ہم پیغمبروں کے گروہ، ہمیں حکم ہوا ہے، ہم پابند بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کی سطح فکری کے مطابق گفتگو کریں.
انشاء انشاء حالا میخوایم بریم سراغ جناب اسرافیل ربو بری.
آئیے جناب اسرافیل اور اس کے سور میں پھونکنا.
اسرافیل سور و نفخ نحوه نفخ.
اسرافیل سور اسرافیل اور اس میں پھونکنا.
اسرافیل چیست؟
اسرافیل کون ہے؟
مقرب ترین. اصلا اسرافیل میدونی یعنی چه در زبان عبری؟ یعنی بنده خاص خدا.
یه اسرافیل
در زبان عبری یعنی بنده خاص خدا.
یہ نام جو ہے نا، یہ بعض فرشتوں کے نام ایل ایل آتے ہیں، یہ عبرانی زبان کے ہیں. اسرافیل یعنی خدا کا خاص مقرب بندہ، معنی یہ ہے اس کا.
این بنده خاص خدا مأمور حیات است و زنده کردن، یعنی قدرت احیاء او همه عالم رو فرا گرفته.
بہت خوب. کہ یہ بنده خاص خدا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حیات بانٹے. حیات یعنی کل عالم میں زندگی دینا اس کا کام ہے.
وہ قدرت اس کے خدا بہشت ہے.
اور وہ جو اس کا سور ہے، وہ اس کی قدرت کی نشانی ہے.
سور او بالهای ملکوتی روز کے خدا بہشت ہے.
اور اس کا سور وہی ملکوتی پر ہیں جو خدا نے اسے عطا کیا.
وہ قدرت و استعداد و قابلیت اس کے خدا بہشت
ہے. اور اس میں پھونکنا یعنی اس کی استعداد، اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت جو خدا نے اسے دی ہے.
امکان احیاء و اماتہ رو خدا بہشت ہے.
خدا نے اسے عالم کون پر مسلط کیا ہے کہ وہ زندگی دے دے یا زندگی لے لے.
میراندن و احیاء کردن رو بہشت ہے.
احیاء اور اماتہ خدا نے اسے بخشا ہے.
و این بوخ سرمایه یه قدرتی یه که در اختیاره.
بس یه سور، سور اسرافیل وہی اس کی قدرت ہے، اس کی توانائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ احیاء کرتا ہے یا اماتہ ہے،
یعنی
دیتا ہے یا زندگی لیتا ہے.
یعنی اسرافیل با این قدرت و استعدادی که خدا بهش داده اراده می کند. حالا کیفیت اراده بموند، اراده می کند همه میرن میمیرن.
یعنی خدا نے جناب اسرافیل کو جو قدرت دی ہے، اس قدرت کے ذریعے سے وہ ارادہ کرتا ہے کہ لوگ مر جائیں مر جائیں،
تمام موجودات ہلاک بشن ہلاک بشن.
وہ ارادہ کرے گا کہ تمام موجودات ہلاک ہوں ہلاک ہو جائیں گے.
فرقش با کاری که جناب اسرائیل میکنه در اینه، اسرائیل تک تک میمیرونه، او دست جمعی میمیرونه.
حضرت اسرائیل بھی جان لے لیتا ہے اور حضرت اسرافیل بھی جان لیتا ہے، لیکن اسرافیل کا جان لینا مجموعی ہے اور حضرت اسرائیل ایک ایک کر کے جان لیتا ہے.
فرق دیگه هم دارن که جناب اسرائیل احیایی ندارن ولی اسرافیل دارن.
اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جناب اسرائیل صرف جان لینے پہ مامور ہے، زندگی دینے پہ نہیں، جبکہ اسرافیل زندگی لے بھی سکتا ہے اور زندگی دیتا بھی.
و از این سه قدرت انسان افضلیت اسرافیل رو بر اسرائیل داد.
اور اسی سے قدرت کی وسعت سے انسان درک کر سکتا ہے کہ حضرت اسرافیل جناب عزرائیل پر فضیلت رکھتے ہیں. ورنہ کوئی ایسی پھونکنے والی چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی جس سے آواز آتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے،
نہ شرقی نہ غربی ہے، قدرت ہے اس.
لا شرقیت ولا غربیہ اس کے بارے میں، اس کے سور اسرافیل کے بننا، وہ شرقی ہے نہ غربی ہے بلکہ توانائی ہے، قدرت ہے.
تمام این قدرت احاطه دارد بر تمام آسمان ها و زمین.
یہ قدرت محیط ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی،
ہر وقت ہم کہ خدا دستور جو عمل کی،
خدا کی طرف سے جب حکم آئے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دیں گا.
وقت در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی روایت هست.
تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میں ایک روایت پائی جاتی ہے
در زیل این آیه و نوفا فی السور فسرق من فی السماوات و من فی الارض،
اسی آیت کے ذیل میں کہ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، اسی کے ذیل میں ایک روایت آئی ہے
از حضرت سجاد سامانزاده،
ہمارے چوتھے امام سے یہ روایت آئی ہے.
از حضرت پرسن بابا یہ سور چیئے،
پوچھا گیا حضرت سے کہ یہ سور اسرافیل کیا ہے.
والا حضرت بید ان حرفا میں نو بزنے بارو ماں
تو وہ جس نے سوال کیا تھا وہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ تو نہیں تھا، کام سر انسان کام
دیو یوں نہ اونم بفهمے مخاطب بر دیگران نہ رکھنے چجور نہ رکھنے،
یا فرض کر لو وہ اگر دانشور بھی ہے تو وہ دوسروں کو نقل کرے گا کہ میں نے امام سے پوچھا تھا، امام نے مجھے یہ جواب دیا، تو وہ جن کو نقل کرے گا وہ سارے دانشور تو نہیں ہیں.
آقا یہ میں میگو بین شعباز قلندر یا یہ شکوکی دارن شاخی دارن یا یہ تو حضرت اسرافیل.
ایک صاحب نے مجھے بتا دیا کہ لال شہباز خلندر پر ایک چیز ہے جو پھونکی جاتی ہے، ملنگو کے پاس ہوتا ہے، پھونکتے ہیں نا ملنگو کو، دیکھا وہ حیدرآباد میں.
تو وہ جناب ملنگ خان ہمیں قدر وہمے،
یہ ملنگ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں یہ سور اسرافیل ہے.
آم یہ یہاں میں بہلا یہ آخر نمائید جناب اسرافیل ہے، خدا رو در خودش پیدا چرس همی کارا رو میکنه دیگه. خب چی میگفتیم؟ از حضرت پرسید آقا این سور چیه؟
حضرت امام چهارم سے پوچھا گیا کہ یہ سور اسرافیل کیا ہے؟
فرمود بل سور رأس واحد، یک سر بیشتر نیست، و طرفان دو تا طرف داره و یک رأس.
امام نے فرمایا کہ اس سور کا ایک سر ہے ایک سرا ہے اور دو کنارے.
بین طرف کل رأس منهما ما بین السماء والارض،
اس سر سے کنارے تک اور اس سر سے اس کنارے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمانوں سے زمین تک.
درست
دیگه این بابا این راوی نمیپرسه آقا بگو ببینم آقا این چیه که بین السماء والارض.
پھر اس راوی نے نہیں پوچھا یہ جو آسمان سے زمین تک کا جو مسافت آپ بتا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟
آقا اون بالا ها چند میلیارد سال نوری طول میکشید و بیاد اینجا بگه دم سلام علیکم، چند میلیارد سال نوری
اون کو نہیں پتا تھا نا. تو وہ آقا کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں میں تو ایسے بھی حصے ہیں کہ جہاں سے یہاں تک اگر آپ چلنا چاہیں گے تو کئی بلین نوری سال چاہیے کہ تب وہاں سے سفر کر کے یہاں تک آپ پہنچے. اور پھر یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں کہ نوری سپیڈ سے اگر آپ سفر کریں گے تو کئی بلین سال لگیں گے, یہ بھی صرف عالم مادہ کی مسافت ہے.
عالم ملائکہ عالم دیگر ہی ہے,
اور فرشتوں کا عالم کوئی اور عالم ہے.
عالم مجردات عالم دیگر ہی ہے,
اور عالم مجردات کوئی اور عالم ہے.
ملکوت سفلا و ملکوت اعلی سیر دیگر ہی ہے.
اور یہ دو لفظ بھی روایات میں ہیں کہ ملکوت سفلا, ملکوت علیا یعنی نچلی ملکوت, اوپر کی ملکوت, یہ ملکوت اور عوالم ہیں.
جبروت ایک جگہ دیگر ہی ہے,
جبروت ایک اور عالم ہے.
عالم لاہوت سیدھے دیگر ہی ہے,
عالم لاہوت ایک اور عالم ہے.
درست, این آقا یک دستایی داره بر همه اینا مسلط ہے.
جناب اسرافیل کا جو سور ہے وہ ان تمام عوالم پر مسلط ہے.
اگر جسم عالم چند مجردات سے کار داره.
خوب غور کریں, بہت اچھا نقطہ اٹھایا. اگر سور اسرافیل واقعا اس کا اکسرا ہے, دو کنارے ہیں, ایک جسم ہے اور اس کا اتنا فاصلہ ہے, تو اس کا تعلق عالم مادہ سے ہونا چاہیے. عالم مجردات سے اس کا کیا تعلق ہے, چونکہ مجردات میں تو کوئی جسم ہوتا ہی نہیں ہے.
معلوم ہے چی میگی میاں, باید ذہنوں باس بشے بابا.
سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات یا نہیں؟ ذہنوں کو کھولنا چاہیے.
خب از این سور در بعضی از آیات با عنوان دیگری هم یاد شده.
بعض روایات میں اس سور اسرافیل کو کسی اور عنوان سے بھی بیان کیا گیا ہے.
گفتیم سور اشاره است دیگه, کنایه است نه از قدرت امامته و احیاء جناب اسرافیل. یادتون باشه؟
اچھا یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کہ سور اسرافیل کوئی پھونک کے آواز دینے والی جسمانی چیز نہیں ہے, بلکہ سور اسرافیل اماتہ اور احیاء پر حضرت اسرافیل کو جو خدا نے قدرت اور توانائی دی ہے وہ قدرت اور توانائی ہے.
در بعضی از آیات تعبیر به ندا شده,
اور بعض آیات میں ندا کی تعبیر ہے یعنی آواز دینا,
یعنی سور رو بردار دشو ندا بگی.
سور اسرافیل اس کے بجائے آپ کہیں ندا اسرافیل, حضرت عمران اسرافیل کی آواز.
وستمع یوم منا یناد المناد من مکان بعید من مکان قریب.
کہ سنیے, وستمع یعنی کان لگا کے سنو اس منادی کے ندا کو جو بہت ہی نزدیک سے ندا دے.
وستمع یوم یناد المناد من مکان قریب, خوبش کن
اس کو اچھی طرح سنو, یعنی اس آواز کو کان لگا کے سنو کہ جب مکان قریب سے ایک نزدیک جگہ سے ایک منادی ندا دے.
یوم یسمعون الصیحة بالحق,
وہ دن وہ ہوگا کہ جس میں ایک چیخ سنی جائے گی اور اس کا سنا جانا بالحق ہے.
ذالک یوم الخروج,
اور یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے. یوم خلود ہے,
خروج یوم خلود,
یہ یوم خروج ہے نا. اس عالم کو
اون مقدمه دوم یادتون باشه, همه باید برزخ رو ببینن. میخوام آیات رو معنا کنیم, همه باید برزخ رو ببینن. این آیه مربوط به برزخه,
یہ آیت بھی برزخ سے متعلق ہے. یوم الخروج عالم برزخ سے خارج ہو کے عالم آخرت میں.
وستم یوم یناد المناد من مکان قریب, یوم یسمعون الصیحة بالحق, ذلک یوم الخروج.
کہ اس منادی کے ندا کو کان لگا کے سنو کہ جو کہ قریب سے تمہیں آواز دے گا, اور وہ دن وہ ہوگا کہ جس میں ایک چیخ سنائی دے گی, اور یہ دن یوم الخروج ہوگا.
ہمیں از قبرها خارج میشن,
یا اس آواز کو سننے کے بعد تمام ذی حیات مرے ہوئے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے.
ره سپار کجا میشن؟ ره سپار عالم قیامت.
یہ اٹھیں گے اور کہاں جائیں گے عالم آخرت میں؟
اون روز چه روزی؟ یه روز محشر.
یه روز محشر.
خوب گوش کنید اینجا، خوب گوش کنید. در عالم برزخ ما زندگی.
اس حصے کو بھی غور سے سنیے کہ عالم برزخ میں ہم زندہ ہیں.
ندا دارای معنی اصیل ہے، ندای حقیقت خارجی.
ندا آواز ہے.
استماع هم یک حقیقت خارجی.
اچھا، جس طرح سے ندا ایک حقیقت ہے اور خارجی حقیقت، اسی طرح استماع یعنی کان لگا کے سننا بھی ایک حقیقت خارجی.
چه کسی می تواند استماع کند اون حقیقت خارجی را؟ کسی که زنده باشه.
واستمع، وہ آپ سنیے اس منادی کے ندا کو. یہ قرآن نے بتا دیا نا، سنیے. تو اس کا مطلب یہ کون سن سکتا ہے کہ جو کسی آواز کو کون سن سکتا ہے جو زندہ ہو، جو حیات رکھتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں لوگ زندہ ہیں اور سن سکتے ہیں.
غیر زندہ میتونه؟
میت اور مردہ کچھ سن سکتا ہے؟
کچھ نمیتونه استماع کنه.
وہ تو سن نہیں سکتا ہے.
کچھ نمیتونه استماع کنه. چیه مسئله؟
و از طرفی میتونیم این ندا به مردہ هست.
بہت عجیب ہے، غور کیجئے گا. اور ایک طرف سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ اسرافیل، سورہ اسرافیل ہے نا، اس کی آواز ہے، تو یہ مردوں کو جلانے کے لیے ہے.
چون این ندا ندا احیاء ہے.
ہاں، اس ندا کو ندا احیاء کہا گیا ہے.
حس باید مردے باشن.
یعنی ندا احیاء ہیں، اس آواز کے ذریعے سے زندہ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ مارے ہوئے ہوں.
مردہ ہم چلیم سنے مشنم ہے.
اب یہاں پر ہو گیا جناب دو ضدین جمع. ایک طرف سے استمع کا لفظ ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سن سکتے ہوں، اور سننا کا لازمہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہوں. اور ایک طرف سے یہ ندا ندا احیاء ہے، نہ ندا احیاء، ندا احیاء ہے، لہذا پہلے سے مرے ہوئے ہوں تاکہ وہ زندہ ہو جائیں.
یعنی چھے آپ ایک دوری مخی چھوے کی؟
تو کیا ہوا، یعنی کیوں زدین جمع ہو گئے؟
خن بگیم بابا، این ندا ندا احیاء ہے، با یک ندا احیاء میکنے.
یہ حقیقت ہے کہ اس ایک ندا کے ذریعے سے سب کو زندگی بخشے گا جناب اسرافیل.
بله، اسرافیل که مظهر اسم یا محیی خدا با این مظهریت احیا میکنه.
اسرافیل جو که خدا کے اسم یا محیی کا مظهر ہے، اسی مظهریت کے ذریعے سے سب کو زندہ کرے گا.
همون کاری که در رحم میشه.
وہی کام جو رحم مادر میں انجام پاتا ہے، یعنی احیاء، زندگی بخشنا، زندگی پانا. اس جسمانی
چار ماہ دہ روزگی،
چار ماہ دس دنوں کے بعد جو اس میں روح آ جاتی ہے، حیات آ جاتی ہے. یہ وہی چیز ہے.
ذالکہ ہم الخروج، یعنی با یک ندا زندہ می کند، به مجرد ندا او می شنود.
یعنی ایک ندا کے ذریعے سے زندہ کرتا، یعنی کیا ہوتا ہے، ادھر سے سورہ اسرافیل میں یہ آواز پیدا ہو جائے گی، ادھر وہ سنے گا، وہ مردے وہ سنیں گے اس آواز کو اور وہ زندہ ہو جائیں گے.
کمائی کی باگیت ندا ہم میمیران ہیں،
جیسے کہ ایک آواز کے ذریعے سے مار بھی دیتا ہے.
میخوام یه خورده نزدیکتر بشیم. خب یه خورده نزدیکتر بشیم. میاریم زود تا همین دنیا.
زیادہ آسانی سے مطلب کو سمجھانے کے لیے اس کو ہم اسی دنیا میں پیش کریں گے.
بریم سراغ جناب عیسیٰ.
حضرت عیسیٰ کی زندگی کو دیکھیں.
وہی الموت.
حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ میں مردوں کو حیات دیتا ہوں.
این معنیش نیست من یه مرده رو زنده می کنم. معنیش اینه موتای محلای بعل کار من زنده کردن کنم. ولی موقعش نیست.
اس کے معنی یہ ہیں کہ محلہ بے الرمت و جینا ویشم کی الموتا کہ وہ مردے کہ جو جتنے بھی مردے ہیں ان کو میں زندگی دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں زندگی دیتا ہوں لیکن محل نہیں پہنچا. جب محل پہنچے گا جب حکم خدا ہوگا تو میں زندگی بخشتا ہوں.
معنیش نیست من یه مرده رو زنده میکنم و یه موتا یه نفر. نه نه
الموتا الموتا اسم جنس ہے اور اس کے معنی ہے کہ میں ہر مردہ جنس کو زندہ کر سکتا ہوں, نہیں کہ کسی ایک مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہوں.
یعنی چھ یعنی ارادے میکنم زندہ میشم.
یعنی کیا ہوتا ہے جب یہ حضرت مسیح ارادہ کریں گے ان کی زندگی کا تو وہ زندہ ہو جائیں گے.
حضرت مسیح دو تا کار میکرد, یکی حیات ابتدائی میرخید یکی هم حیات اعادهی.
حضرت مسیح دو کام کر سکتے تھے, ایک حیات ابتدائی اور دوسرا وہ حیات جو اعادہ کی شکل میں ہے, یعنی تھی ہٹ گئی تھی دوبارہ اسے ملنا.
اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر.
ہاں کہ میں گارے سے پرندوں کی شکل کے مجسمے بناتا ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں اور انہیں زندگی بخشتا ہوں. یہ حیات ابتدائی ہے.
یہ حیات ابتدائی
یعنی یہاں پہلے سے کوئی زندگی اور حیات نہیں پائی جاتی تھی. حضرت مسیح نے اس کو حیات دی اور کہیں پر پہلے زندگی تھی مر گئے تھے پھر حضرت مسیح نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. یہ بھی ہے وہ حیات اعادائی.
حیات اعادائی اوہی الموتا
اس کے لیے اوہی الموتا کا لفظ استعمال ہوا ہے.
موتا پر اصطلاح چرا ما این حرفای جو قبلا یہ جائی سبا یہ کم بزدیم
اور یہ سیٹرڈے نائٹس کو پہلے کبھی دروس کا سلسلہ تھا تو وہاں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ حضرت مسیح و حضرت مسیح کا عمل بِإِذْنِ اللَّهِ ہے اور اِذْنِ اللَّهِ سے کیا مقصد ہے وہ بیان ہو چکا ہے.
یعنی کہ وَمَا اَحْيَيْتَ الطَّائِر یا طائر اِذَا اَحْيَيْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
اَحْيَيْ. یعنی جب میں کسی پرندے کو حیات بخشتا ہوں تو یہ حیات بخشنا بھی حیات خداوندی ہے. اس نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میں یہ کام کروں.
بابا اسرافیل ہم دارے ہمیں کاروں میں کھانے چکے.
حضرت اسرافیل بھی ایک کام کرتا ہے. یعنی خدا نے حضرت اسرافیل کو یہ قدرت دی ہے یہ توانائی دی ہے کہ وہ یہ کام کرے.
ہمون خدایی که قدرت رو داده به جناب موسی به جناب عیسی به جناب چه آخر اسرافیل ہم داده با یک اراده.
وہی خدا کے جس نے حضرت مسیح کو یہ قدرت دی ہے اور یہ توانائی دی ہے اور دیگر پیغمبروں کو مختلف صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہیں وہی اسی خدا نے حضرت اسرافیل کو بھی یہ توانائی دی ہے کہ وہ ایک آواز کے ذریعے سے سب کو زندہ کرے یا سب کو مارے. دیگران
اندرہ فقط جناب عیسیٰ
باشا این خفاش میدونی چی؟
چمگادر
میدونید این نه در رحمی متکبر میشه نه در خوب
کہ چمگادر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ کسی انڈے میں اس کا وجود بن جاتا ہے نہ کسی رحم میں.
ایک روایت چیز کے از حضرت سجا سلام علیک اور خان علی طالب سلام علیک بل کوفه فی الجامع در مسجد جامع در کوفه در روز جمعه حضرت حضور دارد جمعیت هم نشست.
روایت اس طرح سے ہے کہ مسجد کوفہ میں جمعے کے دن حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور لوگ بھی موجود تھے.
انہو قام الی رجل من اہل الشام
کہ اہالی شام میں سے ایک کھڑا ہوا ایک شامی.
فسألہ عن مسائل
اور اس نے کچھ سوالات پوچھے حضرت سے.
فکان فیما سأله عن قال له
اور ان کے پوچھے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال وہ تھا کہ جس کے جواب میں حضرت نے یہ فرمایا.
اخبرنی عن ستة لم یرکبوا فی رحم از شش تا چیز که در رحمی متکفل نشدن مرتکب نشدن به من خبر.
اچھا سوال کیا ہے کہ مولا مجھے بتا دیں وہ چھ چیزیں کہ جو زندگی تو پائی ہیں حیات ان کے اندر ہے لیکن کسی رحم میں وہ متکون نہیں ہوئے ہیں یعنی ان کا وجود کسی رحم میں بنا نہیں ہے.
ششتا
وہ چھ چیزیں کیا ہیں کہ جو کسی رحم میں بنے نہیں ہیں؟
الان اینا که دارم میگم چون میخوام یه استفاده ازش بکنم و میخوام یه آیه معلوم بشه.
ایک آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں.
خلق لکم من الطین کهیئة الطیر
اس آیت کو سمجھنے کے لیے
خوب پیش کنید. فقال علیہ السلام آدم به حوای مصر
حضرت نے فرمایا نہ تو حضرت آدم کسی رحم میں متکون ہوئے نہ حضرت حوا یہ دو تو ملتے ہیں.
وکبش ابراہیم
اور حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسماعیل کا کے لیے جو بدلہ بن کے آیا تھا جو بیٹ وہ کسی رحم میں نہیں بنا.
وعصا موسیٰ بلے
اور حضرت موسیٰ کے عصا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زندگی تھی عصا موسیٰ
یہ عصا یتوکل علیہا واحش بها ولی فیها معارف اخرى مسئلہ داریں همین طور نہیں ما بابا ما عصا میبینیم
ہمیں وہ صرف عصا نظر آتا ہے یعنی ڈنڈا لاٹھی
وَنَاقَيَ
صَالِحِ
وَالْخَفَّاشُ الَّذِي عَمَلَهُ لِسَ ابْنِ مَرْيَمْ فَقَارَ بِإِذْنِ اللَّهِ اَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
اور وہ چمگادڑ کے جو حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے گارے سے بنایا تھا اور اس میں روح پھونکی تھی وہ کسی رحم میں نہیں بنا تھا.
مشکلی نداره هیچ مشکل نداره من اون آقایون مشکل داری.
دیکھیں یہ رحم میں جو وجود متکون ہو جاتا ہے یہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے ذریعے انڈے کے اندر بنتا وہ بھی ایک سسٹم ہے اور خدا اگر کسی کو مسلط کرنا چاہے کہ وہ اپنی توانائی سے کسی کو حیات بخشے تو بغیر سسٹم کے بھی وجود بخش سکتا ہے.
یعنی اینکه اینها میشن مظهر نام مبارک محیی حیات
یہ خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام محیی اس اسم محیی کے مظہر بن جاتے ہیں حیات بخش
میشه مظهر اسم یا امید
اور حضرت اسرافیل جب سور میں پھونک کے لوگوں کو موت دے گا, مار دے گا, تو یہ مظہر اس میں یا مومی تھے.
اماغی کے بریم مار چھا میں رسید
مشکل نہ دارے خوبر لذی یحیی و یومیت خوبر لذی یحیی و یومیت
خدا میمیراند زنده میکند
فیضا قضا امران فهنما یقول له کن فیکون. این کن فیکون اسم نیست و حرف نیست اراده است
کہ خدا ہے جو کہ محیی ہے اور ممیت ہے, اور خدا جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ بن جاتا ہے. تو یہ کن کہنا بھی لفظوں کی شکل میں نہیں ہے, یعنی ہو جا کہہ کر لفظوں میں خدا نے کہا نہیں ہے, ارادہ خدا ہے.
ارادے خدا پر احیاء احیاء,
یعنی خدا جب ارادہ احیاء کرے گا تو وہ حیات پائے گا,
تخلص نہ کرے.
یعنی ممکن نہیں ہے کہ خدا ارادہ کرے اور مراد وجود میں نہ آئے.
تخلف تحقق ارادہ خدا بر اماتہ اماتہ تخلف ندارد.
اور خدا کسی کو موت دینا چاہے ارادہ کرے ارادہ اور وہ اسے موت نہ ملے, یہ ناممکن ہے.
خدا جناب اسرافیل مظہر این دو ارادہ,
اور جناب اسرافیل ان دو ارادوں کا مظہر ہے. یعنی جو خدا کر سکتا ہے وہ حضرت اسرافیل کر سکتا ہے.
حسن نمیشی تو یہ حرفی
پریشان کن نہیں ہے, حد تو نہیں جاتے ہیں.
حس تا اینجا چی شد؟ سور و نفخ سور چی شد؟ سور عبارت بود از اراده قدرت خدا داده جناب اسرافیل و نفخ هم عبارت بود از این تحقیق.
پس نتیجہ کو ذہن میں رکھیے گا, سور اسرافیل کیا چیز ہو گئی؟ نہ ارادہ نہ, بلکہ قدرت خدا دادی, یعنی احیاء اور اماتہ پر خدا کی جو عطا کردہ قوت ہے وہ ہے سور اسرافیل. اس میں پھونکنا کیا ہے؟ تحقق ارادہ, یعنی ارادہ, یہ مظہر ارادہ خدا ہے نا, مظہر ممیت ہے تو یا مظہر احیاء ہے تو اس کا محقق ہونا وہ سور وہ پھونکنا ہے.
میں پوچھتی ہوں دو چار آئیے والے کجا بود؟ آئیے سب و آئیے فضا والے کجا بود؟ گفتیم مال عالم برزخ. رو خوب گوش کن,
آیه فزع اور آیه سعق کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ عالم برزخ سے متعلق ہیں.
اصحر من فی السماوات و من فی الارض ہم نے میرد. خب چرا آنها با لفظ موت نبود؟ خوب گوش کنید این جگه رو میخوام این قدیه
سا. من فی السماوات و من فی الارض سائقہ, یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ مر جائیں گے. سائقہ کے معنی بھی مرنا ہے. فَيَمُوتُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے, موت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے, سعق کا لفظ استعمال ہوا ہے.
چرا؟
اس میں بھی ایک راز ہے.
فرق بین سعق و موت چی ہے؟
ہاں اس راز کا پتہ جب چلے گا کہ جب ہم سعق اور موت کے فرق کو جانیں گے کہ دونوں میں کیا فرق.
موت عبارت است از خروج روح از بدن.
موت اس مردگی کو کہتے ہیں کہ بدن سے روح کا نکلنا, اس کیفیت کو موت کہتے ہیں.
موجوداتی که در عالم برزخ این بدن جسمانی رو ندارن.
کیا بات ہے, بہت خوب. اما جو عالم برزخ میں ہیں ان کا عالم جسمانی وجود نہیں ہے,
تا روح از روح خارج بشن,
تاکہ ان کی موت خروج روح از جسم کی شکل میں ہو, تاکہ لفظ موت استعمال ہو.
برزا تعبیر به موت نکرده خدا,
اس لیے عالم برزخ کی جو موت ہے اس کے لیے لفظ موت استعمال نہیں کیا ہے, سائقہ ہے.
اما
بہت خوبصورت,
فنا و حلاکت مردن به اون معنای فنایی اون مجرم منحصر
ذاتی نہیں. اما آثار حیات کا ختم ہو جانا, عالم برزخ میں جو حیات کے آثار تھے وہ ان کا ختم ہو جانا وہ موت ہے وہ وہاں پر حاصل ہے اس کے لیے سائقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے
پس فسائقہ من فی السماوات و الارض
پس سائقہ من فی السماوات و من فی الارض جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں یعنی نہ عالم مادہ میں بلکہ عالم برزخ میں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ان کے لیے موت
خب این تا اینجا این برزخیان رو میخواییم تقسیم کنیم
اهل برزخ کو بھی تقسیم کریں
اهل برزخ دو دو طایفه میشن
دو گروه ہیں اهل برزخ کے
یکی از اونها گروهی است که یک موت بیشتر نداره اونم در قبل محقق خوب
که ایک گروه وہ ہے کہ ان کے لیے ایک ہی موت تھی وہ جب یہاں سے مر کے ادھر گئے تھے وہی موت
دیگه اون ابتلاء آنچنانی رو نخواهد
اب وہ موت کے پروسس سے ان کے لیے دوبارہ گزرنا نہیں ہے وہ ایک دفعہ موت کے پروسس سے گزرے ہیں بس ہو گیا
اونایی که قطعا بهشتی ہیں یعنی جانی دارن بهشتی روحی دارن بهشتی
وہ کہ جن کے لیے بهشت قطعی ہے یقینی ہے یعنی خود ان کے روح روح بهشتی ہے ان کا وجود وجود بهشتی ہے
اینها جانشون اونقدر آزاده که اسیر بدن برزخی
تو وہ عالم برزخ میں بھی اتنے طاقتور روح اور جان کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کی روح اور جان برزخی بدن کے اندر مقید نہیں ہیں
الان خواهیم گفتا آیا رو ببینید
لا یذوقون فیها الموت الا موتت الاولا دیگه در عالم برزخ اینها موتی که در اون عالم دیدن نمیبینن
یہ لوگ اب اس کے بعد موت کے پروسس سے نہیں گزریں گے ہاں ایک موت کے پروسس سے وہ گزرے ہیں بس وہی ان کے لیے اس کے بعد دوسرا کوئی موت کا ذائقہ انہیں نہیں چکھنا ہے
البتہ یادمون باشه ما موت رو میخوریم ما موت ما رو نمیخوریم
اچھا یہ بھی یہ نقطہ بھی غور کریں موت کسی انسان کو نہیں کھاتی ہے بلکہ انسان موت کو کھاتا ہے
بله آدم زهر رو میخوره
انسان زهر کو کھاتا ہے نا
دارو رو میخوره
دوائی کھاتا ہے
یعنی هستم به انجام
میده دوائی کھاتا ہے زهر کھاتا ہے
یعنی هستم به انجام
میده کھانے کا مطلب کیا ہے یعنی میں ہوں اور انجام دیتا ہوں
موت مرو نمیخوره تو نابود نمیخوره ما هستیم
اگر موت ہمیں کھاتی تو ہمیں نابود ہونا چاہیے تھا
منم که موت رو میچکم
ایسا نہیں ہے کہ موت مجھے نگلتی ہے بلکہ میں موت کو چکھتا ہوں
یعنی بشر خیال نکنی تمام نشین نمی برنده ہستی خواهی بود
بلکہ آپ اس پروسس کو درک کر کے آگے بڑھتے ہیں
تو موت رو میچشیم لک میکنی نه موت تو رو بخورد و تمام میشه موت تمام میشه ولی تو تمام نمیشه
ہاں آپ نے موت کو ختم کر دیا ہے دفعہ چکھا اس کے بعد اب آپ کے لئے کوئی موت نہیں ہے نا وہاں پر وہ جو جنتی لوگ ہیں جن کے لئے جنت قطعی ہے ان کے لئے دوسری کوئی موت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موت کو کھا لیا اور ختم کیا اب ان کے لئے کوئی موت آنے والی نہیں ہے
چه زیبا لا یذوقون فیها الموت الا موت الاولا
فقط یه بار دیگه درد نمیشه نمیبینی
زهر کھانے میں درد ہوتا ہے تلخی چکھنے میں بدمزگی ہوتی ہے موت بھی ایک طرح کی بدمزگی ہے ایک دفعہ اس کے بعد پھر ان کے لئے کوئی موت نہیں ہے
فقط ہم مرگ دنیا رو
اور وہ وہی موت ہے جو کہ انسان نے چکھا ہے اس دنیا میں اور وہاں سے عالم برزخ میں گیا ہے
اینا یک راہ وسط اچھا از مادر که متولد میشه این راحت منو چرا جدا کردی
کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے رحم مادر سے بہت پریشان ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، مجھے کیوں یہاں لایا گیا؟ جب ہم اس رحم طبیعت سے نکل کے عالم برزخ میں جائیں گے تو وہاں بھی چیخنا چلانا ہے؟ عالم برزخ سے جب عالم آخرت کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی حال ہے۔ یہ دو لفظ بھی سنے ہوں گے، خلق و لفظ،
ان عبارت یہ خود شاید سنگین باشه۔ ببینید بنده از مادر که به این دنیا میام خلقی دارم و لفظ،
بچه شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو ایک خلق اسے حاصل ہوتا ہے اور ایک لفظ، خلق کے معنی اتارنا، لفظ کے معنی بہننا۔
از این عالم هم که میخوام برم باز خلقی هست، یعنی جان ازم میگیرم، لبسی در اون عالم هست۔
اچھا جب میں اس عالم سے وہاں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر بھی ایک خالق ہے، یعنی یہ جو بدن کا لباس روح کو پہنائے گا یہ اتار دیا جائے گا، اور وہاں ایک لبس ہے، ایک برزخی لباس اسے پہنا دیا جائے گا۔
از برزخ هم که میخوام به قیامت برم یہ خلقی هست و یک لبس،
اور برزخ سے عالم آخرت کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک خلق ہے اور ایک لفظ، وہاں پر بھی برزخی لباس اتارے جائیں گے، پھر عالم آخرت کے لباس۔
اما یادتون باشه از این خلق عالم برزخ تعبیر به موت نیست، تعبیر به سقف.
یہ جو دنیا سے عالم برزخ کی طرف جانا یہ خلق و لفظ، اس کو موت کہا گیا ہے، اما عالم برزخ سے عالم آخرت کی طرف جانا اس کے لیے لفظ موت استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ صعق استعمال ہوا ہے۔
بعضی بهشتیا این اسارت رو ندارن، چرا؟
بعض اهل بهشت ایسے ہیں کہ ان کے لیے یہ والا صعق ہے، ان کے لیے نہیں ہے،
چون جانشون در عالم برزخ محبوس صورت نبوده، صورت برزخ اعلاتر،
چون که وہ عالم برزخ میں اتنے اعلی تھے کہ ان کا وجود مقید به قید لباس برزخی نہیں ہوا،
و چون نبوده خروج از اون براش مشکل نیست،
لہذا ان کے لیے کوئی خلا نہیں ہے، جب وہ اس لباس میں قید میں آئے ہی نہیں تو کوئی خلا نہیں ہوگی،
دیگه سعق آنچنانی ندارن،
لہذا وہ سعق
دارن
استعمال ہوا ہے،
ولی خیلی روان آسان،
ان کے لیے اس طرح کا سعق نہیں ہے جو دیگر عام لوگوں کے لیے،
یعنی ترس و آلام و گرفتاری و لرزش و اینها نیست۔
جب انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا تو ترس بھی ہے، وحشت بھی ہے، خوف بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں، تو وہ بالکل اطمینان کے ساتھ جائیں گے۔
بابا تو ہمیں دنیا محقق شدہ میشہ، آیت اللہ وحید استاد ما ایشون میفرمود حامد مهدی اصفهانی قادر بود 2 ساعت خودشو تجدید، یعنی بدن میافتاد روح میرفت،
آن حضرت آیت اللہ وحید خراسانی سے یہ بات نقل کی کہ مرزا مہدی اصفہانی، انہم نوٹ کریں، مرزا مہدی اصفہانی اتنی توانائی رکھتے تھے کہ وہ جب چاہے تو 2 گھنٹے تک کے لیے اپنے آپ کو مارے، یعنی اس کی بدن، اس کا بدن یہاں رہتا تھا، روح آزاد۔
پہلے جو میں فرمو 2 ساعت قادر خودش تجدید،
تو 2 گھنٹوں کے لیے اس کی روح مجرد ہو سکتی تھی بدن سے، مجرد یعنی الگ،
تو عالم برزخ اینا این چنین هم زود رہا میکنے،
تو جو دنیا میں اس توانائی کے مالک ہو چکے ہیں وہ عالم برزخ میں آزاد ہیں۔
آہا، انجا وقت چی میشے؟ یدخلون الجنہ یرزقون بغیر حساب، نتیجی حساب کتاب ہم ندارن،
کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ایک ایسا رزق جو جس کا انہوں نے محاسبہ نہیں کیا تھا اس انہیں دیا جائے گا.
اما قیل بہشتیان تھوڑے دیگر ایسا,
لیکن برزخ میں جو غیر بہشتی ہیں, جو بہشتی لوگ ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیا, جو غیر بہشتی ہیں ان کے لئے کوئی اور ہے.
انہاں دو مالک دارن دو حیات, وہ کچھ بندی نہ رو,
وہ دو زندگیاں بھی رکھتے ہیں دو موت بھی.
ایک مرگ از عالم تب و ماده, این بدن
ایک موت تو جس سے وہ گزر چکے ہیں, عالم طبیعت سے گزر کر عالم برزخ میں جانا, یعنی ان کا بدن کا لباس ان سے ہٹا کر روح کو برزخی لباس پہنانا, یہ ایک موت.
ببینید لباس بدن برزخی, لباس برزخی, لفظ برزخی, اون چطوره وقتی میریم اونجا میفهمیم. حالا من هر چی بگم معلوم نمیشه, حالا هم درد نکردم بیان
که لبس برزخی کس طرح کا ہوگا, برزخی لباس روح کو جو پہنایا جائے گا تو وہ کس طرح کا اس کا ہوگا, اس کا ادراک اس عالم میں رہ کے نہیں کیا جا سکتا ہے.
ایک مرگ از عالم ماده ورود به برزخ,
ایک موت تو یہ ہو گئی کہ عالم ماده سے مر کے عالم برزخ میں وارد ہونا.
مرگ دوم, مرگ از عالم برزخ و ورود به عالم قیامت.
اور دوسری موت عالم برزخ سے برزخی لباس ان سے اتار کر عالم آخرت میں وارد کر دینا, یہ دوسری موت ہے.
وقت چی میشه؟ مرگ اول مرگ دنیوی است, مرگ دوم مرگ برزخ است.
پس یہ دو موتیں کون سی ہو گئی؟ پہلی موت دنیوی موت, دوسری موت برزخی موت.
درست؟ حیاتشان حیات ابدی و حیات برزخی, دو حیات بود.
اچھا, دو حیات بھی, ایک جو حیات دنیا میں رکھتے تھے وہ, اور دوسری حیات برزخی حیات.
ما در اون آیه گفتیم که لا یذوقون فیها الموت الا موتة الاولى, یادتونه؟
ہم نے اہل بہشت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ موت کو نہیں چکھیں گے مگر ایک بار.
اما جہنم یا چی؟
لیکن اہل جہنم
انہا بھی ایک محل دارا, جہنم یا چی؟ ربنا امت تنسلتین و احیی تنسلتین فَأَتْرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَأَتْرَبْنَا إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ.
اے ہمارے پروردگار, آپ نے ہمیں دو موتیں دی اور ہمیں دو زندگیاں دی, ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا, کیا اس یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے گا, دوبارہ دنیا میں جائیں اور اچھے اچھے کام کریں؟
اُنجا لا يَذُوقُونَ مَوْتَةً إِلَّا مَوْتَةَ الْأُولَى. یک,
اما اہل جنت کے لیے بتا دیا گیا کہ ایک دفعہ وہ موت کو چکھیں گے بس.
اما جہنمیا, ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل.
کہ پروردگار, وہ اہل جہنم کہیں گے کہ پروردگار ہمارے رب ہمیں دو موتیں دی اور ہمیں دو زندگیاں دی اور اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, دوبارہ دنیا میں جائیں, اچھے کام کریں؟
خوب, بعد ببینیم بس به کجا رسیده می شود انشاءاللہ.
دیکھتے ہیں اگلے جلسے میں گفتگو کہاں پہنچتی ہے.
این
رو
من بهتون بگم, این اون چی که امروز گفته شد خیلی کار بود.
جو کچھ آپ کی خدمت میں آج عرض کر دیا گیا, یہ بہت زیادہ مطالعہ اور تحقیق کا نتیجہ ہے.
خوب, دیگه بیشتر از این حرفم ندارم, خیلی
بد, اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا.
به دلیل اینکه خیلی کوچیک هستیم, خیلی محدود هستیم,
این چیزی رو که میگیم قانونتون خبر
کنیم. آقا کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ خود بہت چھوٹے ہیں، محدود فکر کے مالک ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کچھ تیر مارا ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے.
الحمدللہ رب العالمین. فقط یادتون باشه، چهار تا احتمال.
ان چار احتمالات کو جو ذکر کیے گئے ان کو یاد رکھیں.
خدا انشاءاللہ همتون رو غیر از یک موت نشه.